منگل 14 اگست کے سیروین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ عالمی تجارتی جنگ میں ترکی نے امریکی الیکٹرانک مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے نامزد وزیراعظم عمران خان نے ترکی کی حمایت کر دی۔ تجزیہ کار،
اکنامک سسٹینیبلٹی کی آپشن جو پاکستان کو ماضی میں جب وہ امریکہ کے ساتھ مشکل میں ہوتا تھا ریاض سے حاصل ہوتی تھی، اب وہ شاید چائنا سے حاصل ہو۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی امریکی برقی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا۔ یہ بیان انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران دیا ہے، جو کہ امریکی پادری کی ترکی میں گرفتاری اور سزا کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ ترکی عنقریب خود کفیل ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہم تمام مصنوعات خود بنائیں گے جو ہم غیر ملکی سکے کے عوض برآمد کر رہے ہیں، اور ہم ان مصنوعات کو درآمد کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ ہم امریکی برقی مصنوعات کا بوائیکاٹ کریں گے۔ اگر ان کے پاس آئی فون ہے تو دوسری جانب سامسنگ بھی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپے کی قدر تاریخ کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ترکی کے سکے لیرا کی قدر کی کمی کا اثر دیگر ابھرتی ہوئی مارکیٹوں پر بھی پڑے گا۔ انڈین روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 70.07 کی قیمت پر بدترین پرفارمنس والی کرنسی کے طور پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران برازیل، روس، جنوبی افریقہ، ارجنٹینا اور میکسیکو کے بھی سکوں کی قدر میں کمی آئی ہے۔ وہ سب ترکی کی طرح غیر ملکی زر مبادلہ پر انحصار کر رہے ہیں۔ انڈیا اپنی ضرورت کا 2/3 تیل برآمد کرتا ہے، اور اس کے سکے کی قدر گرنے سے تیل کی قیمت پر فرق پڑ سکتا ہے۔
لندن میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سیکیورٹی بیریئر سے ایک کار ٹکرا گئی ہے، جس سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اس واقعے کو دہشت گردی سمجھ رہی ہے، اور اس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا ہے جس کی عمر 20 کے پیٹے میں ہے۔ واقعے کی جگہ سے کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مشتبہ کار نے پہلے سائیکل پر سواروں کو ٹکر ماری، پھر دوسری جانب آنے والے ٹریفک کو کراس کرتی ہوئی سیکیورٹی بیریئر سے ٹکرا گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ قابل رہائش شہروں کی فہرست میں یورپی شہر ویانا کا نام سر فہرست ہے، اور سب سے زیادہ ناقابل رہائش شہروں میں بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ اور پاکستان کا شہر کراچی شامل ہے۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ عالمی سروے کے مطابق آسٹریا کا دارالحکومت ویانا دنیا کے سب سے قابل رہائش شہروں کی فہرست میں اول نمبر پر ہے۔ اس سروے میں مختلف اور وسیع عوامل کے تحت دنیا کے 140 شہروں کا تجزیہ کیا گیا۔ ان عوامل میں سیاسی اور سماجی استحکام، جرائم، تعلیم اور طبی سہولیات کی فراہمی جیسے عوامل شامل ہیں۔ اس سروے میں ناقابل رہائش شہروں کی فہرست میں بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ دوسرے، جبکہ پاکستان کا ساحلی شہر کراچی چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ ان شہروں کے سب سے کم قابل رہائش ہونے کا سبب جرائم، خانہ جنگی، دہشت گردی یا پھر جنگ ہے، اور ان جیسے عوامل نے ان کی درجہ بندی کو کم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔
اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگدر لیبرمین کا کہنا ہے کہ اگر امن قائم رہا تو بدھ کے روز اسرائیل غزہ کا راستہ کھول دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ کے ساحل کے قریب مچھلی کے شکار کے علاقے کو دوبارہ 14.5 کلومیٹر پر لے آیا جائے گا۔ یہ بیان انہوں نے فوج کے سربراہ اور دیگر دفاعی حکام کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے بعد دیا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ مبینہ جنگ بندی کے معاہدے میں اقوام متحدہ اور مصر نے کردار ادا کیا ہے۔ چین نے امریکہ کے نئے دفاعی قانون پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کے تحت کیے جانے والے اقدامات میں چین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی دفاعی ایکٹ پر چین کا رد عمل ایسے وقت سامنے آیا جب دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان رشتے تلخ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے ملکوں کی مصنوعات پر محصول بڑھا رہے ہیں۔ انڈین ریاست تمل ناڈو کی 3000 خواتین ساڑی پہن کر سمندر میں غوطہ خوری کر کے سمندری نباتات چنتی ہیں، جو ان کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
ایک عمر رسیدہ غوطہ خور خاتون نمتھائی نے بتایا کہ پہلے کافی نباتات جمع ہو جاتی تھیں، لیکن اب آبادی بڑھ گئی ہے اور نباتات بھی کم ہو گئی ہیں۔ ان کے مطابق وہ تو صرف 15 کلو تک ہی نباتات جمع کر پاتی ہیں، لیکن چست عورتیں 50 کلو تک جمع کر لیتی ہیں۔ نمتھائی کو غوطہ خور خواتین بہادر دادی بھی کہتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کام سے ساحلی پٹی خالی ہو جائے گی اور ماحول کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن یہ خواتین کام ترک کرنے والی نہیں، کیونکہ یہ ان کا روزگار ہے۔ یہ عورتیں 15 دن کام کر کے 115 سے 140 ڈالرز تک کما لیتی ہیں۔
اور انڈین ریاست چنئی کی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی کو حکم دیا ہے کہ ریاست تمل ناڈو میں آلودگی کے خلاف مظاہروں کے دوران پولیس کے ہاتھوں 13 افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کی جائیں۔ مئی کے مہینے میں پولیس نے ہزاروں مظاہرین پر تھوتکنڈی کے مقام پر فائرنگ کی تھی، جو تانبے کو پگھلانے کے ملک کے سب سے بڑے پلانٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں اسٹوڈنٹ لیڈر اور ملک کی مشہور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سابق طالب علم عمر خالد کل یعنی پیر کے روز دلی میں ایک حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ عمر خالد کو انڈیا میں اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے ملک کی پارلیمنٹ پر حملے کے ایک ملزم افضل گرو کو پھانسی دیے جانے کے خلاف 2 سال قبل دیگر طلبہ کے ساتھ احتجاج کیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر امریکی برقی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی کی مصنوعات المینیم اور اسٹیل پر اضافی ٹیرف عائد کرنے پر ترک صدر نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بیان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران کیا گیا ہے، جو کہ امریکی پادری کی ترکی میں گرفتاری اور ترکی کرنسی لیرا میں کمی کے باعث کیا گیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازش فیض۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے آئی فونز کے بجائے ترک ساز یا سیمسنگ فونز جیسے متبادل خریدنے کی تجویز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی خود مختار بنے گا اور وہ تمام مصنوعات کی پیداوار خود شروع کرے گا جو ترکی کے پاس نہیں ہے۔
dışarıdan döviz aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini
ہم تمام مصنوعات خود بنائیں گے جو ہم غیر ملکی سکے کے عوض درآمد کر رہے ہیں، اور ہم ان مصنوعات کو برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم امریکی برقی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اگر ان کے پاس آئی فون ہے تو دوسری جانب سیمسنگ بھی ہے۔
ترک صدر نے نام لیے بغیر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ کی جانب سے دباؤ کے باوجود ترکی کا استحکام برقرار رہے گا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا، میں ترک صدر اور ترک عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری اور میری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ترکی درپیش سنگین اقتصادی بحران سے بھی کامیابی سے نمٹ لے گا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ ترکوں نے ہمیشہ مشکلات کو للکارا ہے اور ہر آزمائش میں سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ دوسرے وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر کیون ہیسٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ترک کرنسی کے قدر میں کمی کے بعد اس کی مالی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ترکی کی اسٹیل اور الومینیم پر اضافی ٹیرف عائد کرنے سے ان کی فروخت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ترکی کی درآمدات کے بہت چھوٹے حصے پر عائد ہوتی ہیں۔ وڈرو ولسن سینٹر میں مشرق وسطی کے پروگرام کے ڈائریکٹر ایرون ڈیوڈ ملر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس تنازع کو حل کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تاہم انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ فرقین اس بات کو سمجھ لیں گے کہ عوام کے مفاد میں کیا ہے۔ بی بی سی ترکی کے نمائندے مارک لوین نے کہا کہ ترک صدر اردوان کی امریکی برقی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک عوام اس معاملے پر صدر ٹرمپ کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ عوامی سطح پر رد عمل کچھ اس طرح کا پایا جا رہا ہے۔
ہم تمام مصنوعات خود بنائیں گے جو ہم غیر ملکی سکے کے عوض درآمد کر رہے ہیں، اور ہم ان مصنوعات کو برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم امریکی برقی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اگر ان کے پاس آئی فون ہے تو دوسری جانب سیمسنگ بھی ہے۔
یہ میرا پہلا آئی فون نہیں ہے، میں کئی سالوں سے آئی فون استعمال کر رہا ہوں، میں ترکی میں خریداری کر رہا ہوں۔ اگر یہ فون ترکی میں درآمد ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں خرید لینا چاہیے۔ اگر ان پر پابندی ہوتی تو انہیں کبھی درآمد نہیں کیا جاتا۔
واضح رہے امریکہ کی طرف سے ترکی کے خلاف اقدامات کی وجہ سے ترک کرنسی لیرا کے قدر میں ریکارڈ کمی آئی ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں کمی سے یورپی مالیاتی منڈیوں میں بھی بے چینی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران برازیل، روس، ترکی، جنوبی افریقہ، ارجنٹینا اور میکسیکو کے بھی سکوں میں کمی آئی ہے اور وہ سب ترکی کی طرح غیر ملکی زر مبادلہ پر انحصار کر رہے ہیں۔ انڈین روپیہ ڈالر کے مقابلے 7.07 کی قیمت کی بدترین سطح پر بند ہوا، جس پر انڈیا کی حکومت نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔
تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ایک پیغام میں اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اس وقت خود امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ اس موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے جیو اکنامک امور پر گہری نظر رکھنے والی ڈاکٹر ہما بقائی سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ پاکستان، ترکی اور دوسرے ممالک جو امریکہ کی زد میں ہیں، کیا مل کر کوئی بلاک بنا سکتے ہیں؟
دیکھیے، بلاک تو نہیں بنا سکتا، لیکن صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک الٹرنیٹیو اکنامک پیراڈائم جو ہے وہ ایسٹ سے ابھر رہا ہے، اور جو اکنامک گلوبل لیڈرشپ ہے تواتر کے ساتھ چائنا از انچنگ ٹوورڈز اٹ۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف پاکستان کے قرضے کی بات کرے اور امریکہ سے یہ بات آئے کہ ہم کلوزلی واچ کریں گے کہ یہ قرضے کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کو اکنامک کانفرنٹیشن یا بیٹل لائنز کو واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ یہ بالکل میرے خیال ان ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تھا جو امریکہ کی طرف سے آیا، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے ان کا کلاؤٹ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اتنے برملا اظہار کیا، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ شاید ہم گلوبل اکنامک کانفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر جو یہ ٹریڈ وار اب آپ دیکھ رہے ہیں، جو صرف ترکی کے ساتھ نہیں ہے، جو چائنا کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ٹریڈ وار کس طرح ریزالو ہوتی ہیں یہ بھی ڈیٹرمن کرے گا کہ کون سا اکنامک آرڈر دنیا کو گورن کرے گا۔ اب کوئی کیپٹلسٹ اور کمیونزم کے درمیان تو جنگ نہیں ہے، اس وقت جنگ ہے اکنامک جیو اکنامکس کی، اس وقت جنگ ہے ٹرانسپورٹ لینز کی، کوریڈورز کی، انفراسٹرکچر کی، سی لینز کی، اور وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ چائنا یہ تو نہیں کہتا کہ امریکہ کو ڈسلوچ کرے گا، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنا پیچھے نہیں ہٹ رہا۔
اچھا، چائنا کا آپ نے ذکر کیا، تو روس اور چائنا کے علاوہ برکس ممالک ہیں جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یہ سب مل کر زر مبادلہ کی ترسیل یا ادائیگیوں کا ایک نیا نظام کیوں تشکیل نہیں دے سکتے؟
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ میں نیئر فیوچر میں تو یہ بالکل نہیں دیکھتی، لیکن آلٹرنیٹیو اکنامک فورم ایمرج ہو رہے ہیں۔ یہ ورلڈ بینک کا آلٹرنیٹیو آ رہا ہے، شاید آئی ایم ایف کا آلٹرنیٹیو آ رہا ہے، جس میں سوچا تھا کہ چائنا سیکنڈ لارجسٹ فنڈر آف یونائٹیڈ نیشنز ہوگا فار پیس میکنگ یا پیس کیپنگ فورسز۔ تو یہ جو چینجز ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ امریکہ سمٹ رہا ہے اور چائنا پھیل رہا ہے، اور یہ پھر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے آلٹرنیٹیو کے طور پہ ایمرج ہوتا ہے۔ بالکل ریسنٹلی آپ دیکھ لیجیے، اس سے جو پاکستان کا ایک فائنینشیل کرائسس تھا، پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا، لیکن جو امیڈیٹ بیل آؤٹ آیا وہ شاید چائنا کی طرف سے آیا۔ تو ایک اکنامک سسٹینیبلٹی کی آپشن جو پاکستان کو ماضی میں جب وہ امریکہ کے ساتھ مشکل میں ہوتا تھا ریاض سے حاصل ہوتی تھی، اب وہ شاید چائنا سے حاصل ہوتی ہے۔
یورپین یونین کی کرنسی یورو بھی تو موجود ہے، یہ ڈالر کا متبادل کیوں نہیں بن سکتا؟
میرا خیال ہے کہ اس طرح کا اکنامک تھرسٹ، آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن اس طرح کی اکنامک وائبرنسی یورپ میں دیکھ نہیں ہے، اور پھر جو مڈل ایسٹرن کرائسس کا امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی یورپین اکانومیز پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ جو ریفیوجی کرائسس ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریزالو نہیں کر سکی ہے، آپ کو سیرین ریفیوجیز پورے یورپ میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ سیریا ریزالو ہو رہا ہے اور نہ یمن ریزالو ہو رہا ہے۔
اچھا، جس طرح اس وقت دنیا بھر میں ڈالر کی حاکمیت ہے، اسے ختم کرنے کا کوئی حقیقی امکان ہے یا متاثرہ ممالک کو ڈالر کے آگے جھک جانا پڑے گا؟
Not in near future, because دیکھیے جو چائنا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ بھی اس بات سے ہے کہ جو ڈالر کے ریزرو، سب سے زیادہ ڈالر ریزرو آؤٹ سائڈ یو ایس چائنا کے اندر ہیں۔ تو آئی ڈونٹ سی کہ جو امیرکن اکنامک سپرمیسی ہے وہ تبدیل ہوگی یا ختم ہوگی امیڈیٹلی، حالانکہ یہ ضرور ہوا ہے نا کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہے، سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے شاید، لیکن سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے۔ اور پھر امریکہ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، ان ایمپلائمنٹ ریٹس نیچے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا انٹرسٹ اور ڈیٹ کا پیراڈائم دیکھیں تو وہاں پہ کوئی اچھی یا مثبت ڈیولپمنٹس نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ ہم تیزی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تیزی کی طرف ایک جو اکنامک ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہماری جو اکنامک انٹر کنیکٹڈنس ہے وہ سب سے اہم بن جائے گی دوسری چیزوں کے اوپر. اور اسی طرح امریکہ پاکستان, امریکہ جو ہے وہ چائنا کو اس طرح سے کنفرنٹ نہیں کرتا جس طرح شاید وہ پاسٹ میں کرتا, یا انڈیا اور چائنا کی جب کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو چائنا جو ہے وہ انڈیا کو اس کا اکنامک چارٹ دکھاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ تمہاری اور ہماری اکنامک انٹیگریشن کیسی ہے. اور کل شاید پاکستان اور چائنا کی جو اکنامک انٹیگریشن ہے وہ اسے پش کرے گی کہ اس کے فنکشنل تعلقات ہوں اپنے تمام نیبر سے, اور جو اب تک پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ہے خطے پہ, وہ جیو اکنامک فٹ پرنٹ میں تبدیل ہوگا. میں اس طرح اس اکنامک چینج کو آؤٹ ڈسپلے ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں.
یہ تھیں جیو اکنامک امور پر گہری نظر رکھنے والی ڈاکٹر ہما بکائی, اور اسی موضوع پر میں نے اقتصادی امور کی تجزیہ کار اور انڈیا کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی میں پروفیسر ایلا پٹنائک سے بھی بات کی. ان سے میں نے پوچھا کہ امریکہ اس وقت خود ایک آزادانہ عالمی منڈی اور زر مبادلہ کی آزادانہ ترسیل کے نظام کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کر رہا ہے, ایسے میں کیا فری مارکیٹ اکانومی کا کوئی مستقبل ہے؟
اب جو اس سمے استھتی ہے امریکہ کی اور ان کے ایکشنز کی, اس کی وجہ سے باقی کنٹریز اب زیادہ فری مارکیٹ کو سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں. اور یہ استھتی پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے امریکہ کو ہی مانا جاتا تھا کہ وہ فری مارکیٹ کے چیمپئنز ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہیں جو کیپٹل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے فری ٹریڈ کے لیے پش کرتے ہیں سب کو. پر جب سے ان کے سینکشنز آنے لگے ہیں, آئی تھنک دوسرے کنٹریز کو ریئلائز ہونے لگا ہے کہ ایکچولی وہ بھی وہ فری مارکیٹ سے گین کر رہے تھے, وہ ٹریڈ سے گین کر رہے تھے. وہ سینکشنز یا امپورٹ ڈیوٹی ہائک کرنے سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور آپس میں بھی لوگوں کی دوسروں کی نان امریکنز کی آپس میں یہ ڈسکشن شروع ہو چکے ہیں اور یہ نیگوسیشن شروع ہو چکے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیوٹیز نہ لگائیں. تو آئی تھنک دنیا میں امریکہ فری ٹریڈ کا چیمپئن تو نہیں رہے گا, اور اگر دوسری کنٹریز رہیں گے پر دوسری کنٹریز میں وہ شروع ہو جائے گا ہونا. یہ یہاں پہ تو یہی محسوس ہو رہا ہے ہم کو. انڈیا میں کئی لوگ ہیں جو یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم کیا اپنے اور پارٹنرز سے بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں.
اچھا, سوئفٹ کا جو سسٹم ہے انٹرنیشنل پیمنٹس کا بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے جو بنایا گیا ہے, تو ان سینکشنز کی وجہ سے, ان پابندیوں کی وجہ سے یہ کتنا افیکٹو, کتنا مؤثر رہ سکے گا یہ سسٹم؟
دیکھنا پڑے گا, کیونکہ سوئفٹ سسٹم میں لیٹرز آف کریڈٹ اور ٹریڈ کے لیے جو وہ دیتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے, وہ اسی سسٹم کو استعمال کر کے فورن ٹریڈ چلتا ہے. اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کئی بینکس اس میں جو پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر پائیں گے, اور ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کریڈٹ دیا اور دیا جائے, تو ٹریڈ تو افیکٹ اس میں ہو جائے گا. پر مجھے لگتا ہے کہ امیڈیٹلی تو نہیں, پر دھیرے دھیرے لوگ اس طریقہ نکال لیتے ہیں, اور کوئی طریقہ نکل آتا ہے. امیڈیٹلی افیکٹ ہوتا ہے, پر پھر اگر ٹریڈ چالو رکھنا ہے
جی,
تو ٹریڈ کریڈٹ دینے کے سسٹمز, آلٹرنیٹ سسٹمز ڈیولپ ہو جائیں گے. امیڈیٹلی آف کورس نہیں ہوگا, اور یہ ہٹ کرے گا ٹریڈ کو, اور یہ اچھا نہیں ہے, پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.
اچھا, ٹرکی, رشیا, ایران, چائنا جیسے جو کنٹریز ہیں, جو ممالک ہیں, وہ براہ راست ڈائریکٹلی امریکہ کی فائنینشیل جو ان کی سینکشنز ہیں, جو تجارتی پابندیاں ہیں, ان سے متاثر ہو رہے ہیں, ان سے افیکٹ ہو رہا ہے ان کو. ان کے لیے اب کیا راستہ ہے, آپشنز ہیں؟
بائیلیٹرل طریقے کوشش کریں گے, جیسے انڈیا کا ایران سے ڈائیلاگ چلتا تھا کہ بائیلیٹرل طریقہ نکالنے کی. رشیا, ہمارا روپی ٹریڈ ہوتا تھا رشیا سے, اب وہ روپی ٹریڈ سنا ہے پھر سے نکل رہا ہے, اور الٹی ڈائریکشن میں, پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے رشیا سے, اب وہ ہم سے امپورٹ کریں گے. تو یہ کنٹریز جو ڈائریکٹلی ہٹ ہوں گے وہ اپنے اپنے پرانے دوستوں کے پاس واپس جا کے نئے دوست بنا کے, اور کافی ریجنل انٹرسٹ ہوتا ہے ان کی بھی, انویسٹمنٹ سب جگہ ہیں. چائنا کی اور بھی زیادہ انویسٹمنٹس ہیں, ان کا روڈ انیشیٹو, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اور کافی کچھ ہے, جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو, ان میکینزمس کو شاید یوز کر سکتے ہیں. بائی لیٹرل ट्रेड ट्रीटीज और बायलैटरल ट्रेड करने के लिए।
अच्छा, यूएस सैंक्शंस का एशिया पर आपके ख्याल में कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है?
असर तो अभी तो असर पड़ रहा है, अभी तो जैसे अगर इंडिया को देखा जाए तो कंट्री बाय कंट्री समझने के लिए कि क्या हो रहा है, तो जब यूएस ने चाइना पे सैंक्शंस लगाए तो चाइनीज स्टील अब इंडिया में ज्यादा इम्पोर्ट होने लगे, तो वो ट्रेड डाइवर्जन करेंगे, क्योंकि अगर एक जगह टैरिफ वॉल खड़ी होती है और दूसरी जगह कैपेसिटी है और क्रिएट हो रही है कोई चीज, तो यहाँ पे उससे फिर इंडियन इंडस्ट्री को कल तकलीफ हो सकती है, वो हिट हो सकती है, तो एशिया में फर्क तो पड़ेगा। अब उसको हम किस तरह से ये प्रॉब्लम को नेगोशिएट करते हैं और हम आपस में कैसे ऐसे बात करते हैं और कैसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि हम मिनिमाइज कर सकें उस इफेक्ट को, ये हमारी दोनों की सरकार पे डिपेंड करता है। वो सरकारें क्या इनिशिएटिव लेती हैं, कितनी जल्दी और किस स्पीड में वो इनिशिएटिव लेती हैं।
अच्छा, क्या ब्रिक कंट्रीज साथ बैठ के कोई अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम या इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो बना सकती है?
इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रिक कंट्रीज साथ आ सकें, क्योंकि हमारे आप एक तो कोई हमारा बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज नहीं है, तो जैसे इंडिया और ब्राजील के लीगल हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग हैं कंपेयर टू रशिया एंड चाइना, वेज ऑफ फंक्शनिंग अलग हैं, लॉज अलग हैं, तो इंटरेस्ट काफ़ी अलग हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी चारों कंट्रीज में आपस में है, तो इस समय इन द नियर फ्यूचर तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ब्रिक्स कंट्रीज कर पाएंगे।
इक्तसादी उमूर की तजियाकार ईला पटनायक। और इंडिया में रुपए की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। तारीख में पहली बार एक अमरीकी डॉलर खरीदने के लिए आपको 70 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। दिल्ली से सोहेल अली।
सवाल ये है कि हिंदुस्तानी रुपया क्यों कमजोर हो रहा है और इसे संभालने के लिए हुकूमत के सामने क्या रास्ते है? तुर्की को दरपेश माली बहरान की वजह से दुनिया भर में ये फिक्र है कि कहीं ये मसला एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल अख्तियार न कर ले। एशिया में भी ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियां मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रुपए की हालत ज्यादा खस्ता है और तारीख में पहली मर्तबा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इस सतह पर पहुंची है। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर इस साल 40% से भी ज्यादा गिर चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की के अमरीका से ताल्लुकात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगान की इक्तसादी पॉलिसियों से भी सरमायाकार फिक्रमंद हैं। इतवार की शब जब लीरा पर मजीद दबाव बढ़ा तो सरमायाकारों ने डॉलर, स्विस फ्रैंक और जापानी येन जैसी महफूज करेंसियां खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया में हिजब इख्तलाफ कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत आखिरकार वो करने में कामयाब हो गई है जो कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, यानी रुपया इतना कमजोर हो गया है कि 70 रुपए में भी एक डॉलर नहीं खरीदा जा सकता। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तकरीर की जानिब भी तवज्जो मबजूल कराई है जो उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले की है और जिसमें वो रुपए की कदर में कमी पर कांग्रेस की हुकूमत को निशाना बना रहे हैं।
अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।
कांग्रेस के एक तर्जुमान गौरव गोगोई का कहना है कि मुल्क की मईशत लड़खड़ा रही है।
आज रुपए की इस दुर्दशा, इससे आम भारतीय का उद्योग, आम भारतीय का व्यापार, किसान की आमदनी, इन सब पे प्रभाव पड़ता है।
लेकिन हुकूमत का कहना है कि मुल्क में इक्तसादी फंडामेंटल्स मजबूत है और फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन तज्जिया निगारों का कहना है कि बड़े इक्तसादी बहरान का खतरा हो तो सरमायाकार तरक्की पजीर ममालिक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इंडिया के पास तकरीबन 400 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी का रुझान जारी रहता है और रुपया मजबूत नहीं होता तो इंडिया के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि उसे रुपए को संभालने के लिए डॉलर बेचने पड़ सकते हैं, जैसा कि अक्सर उन हालात में किया जाता है जब रुपए पर दबाव बढ़ रहा हो। माहिर इक्तसादियात प्रंजॉय गुहा ठाकुरता।
एक और असर पड़ रहा है ये जब ये रुपया कमजोर हो जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर दबाव आता है कि हमारे देश के जो रिजर्व्स है, जो जमा हुआ है, पूंजी, विदेशी पूंजी ये खर्च करने के लिए। तो अभी हमारे पास 400 अरब के ऊपर है विदेशी मुद्रा, ये विदेशी मुद्रा का भंडार अभी कम हो जाएगा। मगर देखिए, जब तक पूरा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, ये जो हम एक तरह से ट्रेंड देख रहे हैं ये रहेगा, और कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप ये रोक सकते हैं, मगर ज्यादा दिन आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर विदेश में जो हो रहा है इसका असर पड़ रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म में नजदीकी में आप खास कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एक ही रास्ता है।
डॉलर महंगा होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा और इम्पोर्टर्स को नुकसान होता है, लेकिन जैसा प्रंजॉय गुहा ठाकुरता ने कहा, फिलहाल हुकूमत के पास रास्ते काफी महदूद हैं। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
वक्त हुआ है खेलों के खबरों का, आज नाजिया गुलजार के साथ।
कोलंबो में खेले जाने वाले वाइज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए 99 रन के हदब के ताकुब में श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही है। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहले खेलते हुए 16वें ओवर में आउट हो गई। ICC की जानिब से जारी नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 903 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। बल्लेबाजों की दर्जाबंदी में इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 200 रन बनाकर पहले नंबर पर आ गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो सिर्फ 40 रन बना सके, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग में टॉप पोजीशन से एक दर्जा तनजली हो गई है। और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीवन स्मिथ, जिन्होंने रवा साल मार्च में पाबंदी के बाद कोई मैच नहीं खेला, वो रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए हैं। रैंकिंग में टॉप 10 पोजीशन में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले राउंड में बरतानवी नंबर एक खिलाड़ी योहाना कोंटा और एंडी मरे को शिकस्त का सामना करना पड़ा। योहाना कोंटा को बेलारूस की आरीना सबालिंका के हाथों 4-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त हुई, जबकि मर्दों के मुकाबले में बरतानिया के एंडी मरे के खिलाफ फ्रांस के खिलाड़ी लोका पवी ने 6-1 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। ग्रेट ब्रिटेन की एथलीट डीना अशर स्मिथ कहती हैं कि 2020 में मुनाक़िद होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक गेम्स में कामयाबी के लिए मजीद मेहनत करनी होगी। डीना अशर स्मिथ ने हाल ही में होने वाली यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। डब्लिन में होने वाली वर्ल्ड स्विमिंग यूरोपियन चैंपियनशिप में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक मुकाबलों में स्कॉटलैंड के स्कॉट क्वीन ने टाइटल अपने नाम कर लिया है।
खेलों की खबरें आप नाजिया गुलजार से सुन रहे थे। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। जनूबी एशिया के फुटबॉल शायकीन के लिए जुम्मे से स्पेन के मकामी फुटबॉल लीग ला लीगा देखने के लिए एक नया जरिया मुतारफ कराया जाएगा, और वो है समाजी रबतों की वेबसाइट फेसबुक। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन यहाँ अपने निस्फ को पहुँचता है, अहम खबरों का खुलासा पेश करेंगे अब्दुल्ला फारूकी।
तुर्क सदर रजब तैयब अरदोगान का कहना है कि तुर्की अमरीकी बर्की मसनूआत का बॉयकॉट करेगा और तमाम बर्की मसनूआत खुद बनाएगा। एक बरतानवी इदारे ने ईरान में तामीराती काम बंद कर दिया है। यह कदम अमरीकी पाबंदियों के दोबारा से नफाज की वजह से उठाया गया है। बरतानवी इदारा ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा शमसी तवानाई का प्लांट लगा रहा था। डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपये की कदर में तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुँच गई है। और श्रीलंका की पुलिस ने एक सीनियर नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर को मुल्क में खाना जंगी के दौरान कत्लेआम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उन पर मारूफ तमिल सियासतदानों समेत कई अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی بدھ کے روز اپنے عہدوں کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ 10 برس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بدھ کے روز 9 منتخب اراکین اسمبلی جب اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے تو 10 برس کے بعد پہلی مرتبہ ایک مختلف خد و خال رکھنے والی اسمبلی سامنے آئے گی۔ گو کہ اس کا حتمی فیصلہ ہونے میں چند روز باقی ہیں، تاہم 10 برس حکومت کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی میں حزب اختلاف کے بینچوں پر جاتی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے حتمی اعلان اور آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں باضابطہ شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی کی نشستوں کی جو ترتیب سامنے آتی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف 179 کے ساتھ پہلے اور پاکستان مسلم لیگ نون 164 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی 10 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 8 نشستیں ہیں۔ آزاد اراکین کی تعداد 4 ہے۔ صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات میں کامیابی کے لیے 186 نشستوں کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کا اعلان کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کاف لیگ کے رہنما چوہدری پرویز الہی کو سپیکر پنجاب اسمبلی کا امیدوار نامزد ہونے پر ان کی حمایت کی جا چکی ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی مزید کسی حمایت کے بغیر بآسانی حکومت بناتی نظر آتی ہے۔ تاہم پیر کے روز لاہور میں ان کی جماعت کی پارلیمانی کمیٹی برائے پنجاب کے اجلاس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت حکومت بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کا پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے چکی ہے کہ وہ انفرادی حیثیت سے حزب اختلاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور نے BBC کو بتایا کہ اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
نہیں، ابھی تک جو ہماری کمیٹی بنی تھی وہ رابطے میں تو ہے، ڈیسیژن کیا ہوا ہے پنجاب کے بارے میں اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سپیکر کے امیدوار کے لیے سابق صوبائی وزیر چودھری اقبال گجر کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں نون لیگ کی جانب سے امیدواروں کے ناموں کے اعلانات کر دیے گئے ہیں، وہیں پاکستان تحریک انصاف نے تاحال وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا نام ظاہر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے اس فیصلے کا اختیار چیئرمین عمران خان کو دے رکھا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے تاحال کوئی اعلان نہیں کیا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے 9 منتخب رکن صوبائی اسمبلی اور سابق قائد حزب اختلاف پنجاب میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ سپیکر کے انتخاب کے فوراً بعد ان کی جماعت وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان کرے گی۔
ہم نے ایک اسٹریٹجی طے کی ہے کہ سپیکر کا انتخاب ہو جائے اور امیڈیٹ آفٹر دا الیکشن آف سپیکر اسی رات ہم پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے اور اس میں جو ہے نا وہ چیئرمین اناؤنس کر دیں گے جس شخص کو بھی نامزد کیا جانا ہے۔ کئی لوگ بس زیر بحث ہیں، اس میں حتمی فیصلہ تو چیئرمین کا ہی ہوگا۔ ظاہر بات ہے اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز فائنل ہے تو جب تک وہ پبلک نہیں کرتے یا کسی کو نہیں بتاتے، آن بورڈ نہیں لیتے، اس وقت تک تو وہی بتا سکتے ہیں۔ جنرلی تو جو میرا خیال ہے ان کے قریب کے بھی سب ہلکے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ اس پر لب کشائی نہیں کر رہے اور وہ کسی کا نام بھی نہیں لے رہے، بھی ان کی مشاورت کا عمل جاری ہے۔
تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پہلا امتحان جمعرات کے روز ہوگا جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ کاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی کو امیدوار کی حیثیت سے پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہنے والے پرویز الہی کو اسپیکر کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ نشستیں کم ہونے کے باعث نون لیگ کے امیدوار کو انہیں شکست دینے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت مخالف جماعتوں کے اندر سے حمایت حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر اور متحدہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے امیدوار سعید خورشید شاہ نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے تحریک انصاف کے قاسم سوری جبکہ متحدہ مجلس عمل کے اسد محمود میدان میں اترے ہیں۔ انتخاب کل صبح ہوگا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ وہ متحدہ اپوزیشن کے نامزد امیدوار ہیں۔ سیکرٹری قومی اسمبلی نے خورشید شاہ کے کاغذات نامزدگی وصول کیے اور اس موقع پر ان سے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ بلا مقابلہ انتخاب کا طریقہ کار دیکھ رہے تھے، جس پر خورشید شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تو ان کے خلاف ایک سازش تھی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ کہنا تھا کہ وہ 25 سال سے پارلیمنٹ میں ہیں اور جتنے اراکین آ رہے ہیں ان سب سے ان کا اچھا تعلق ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد قیصر بھی آج حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیے۔ انہیں سندھ کے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اسد قیصر کا اس موقع پر کہنا تھا،
ہماری خواہش ہے کہ آئندہ جو بھی وقت ہوگا اب اپنے ملک کے لیے، اپنے دھرتی کے لیے جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور ہم وہ قانون سازی کرے جو قوم ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔
ہمارے پاس جو ہے تقریباً 180 ممبر پورے ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہمارا ملک جس کرائسس سے کا سامنا کر رہا ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ جو ایشوز ہیں ہم کیسے اس کو ایڈریس کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائیں، ہماری جو اکنامک کرائسز اور اکنامک ایشوز ہیں ہم کیسے اپنے ملک کو اس اکنامک کرائسس سے نکالے۔
پی ٹی آئی اور حزب اختلاف کے اسپیکر کے عہدے کے امیدوار تو جانے پہچانے ہیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے امیدوار کوئی زیادہ معروف نہیں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے قاسم سوری نے 25 جولائی کے انتخابات میں بلوچستان کی ایک معروف سیاسی شخصیت نوابزادہ لشکری رئیسانی کو شکست دے کر پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کی نشست حاصل کی۔ 49 سالہ قاسم سوری 2 مرتبہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر رہ چکے ہیں، جبکہ آج کل وہ پارٹی کے صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں۔ محمد قاسم خان سوری ادویات کا کاروبار کرتے ہیں اور 1992 میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ ان کا مقابلہ متحدہ مجلس عمل کے اسد محمود سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے والے اسد محمود مولانا فضل الرحمان کے برخوردار ہیں۔ اسد محمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان انہیں اپنے سیاسی جانشین کے طور پر تربیت دے رہے ہیں۔ اگرچہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو میں عددی برتری حاصل ہے، لیکن ان دونوں عہدوں کے لیے سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل عمل میں آئے گا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کے دارالحکومت دلی کا، جہاں اسٹوڈنٹ لیڈر اور ملک کی مشہور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد کل یعنی پیر کے روز دلی میں ایک حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ عمر خالد کو انڈیا میں اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے ملک کی پارلیمنٹ پر حملے کے ایک ملزم افضل گرو کو پھانسی دیے جانے کے خلاف 2 سال قبل دیگر طلبہ کے ساتھ احتجاج کیا تھا اور پھر ان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ دلی میں بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی فیصل محمد علی نے آج عمر خالد سے بات کی اور حملے کی تفصیلات جاننا چاہیں۔
دیکھیے، میں ایک مہم کا پارٹ ہوں جس کا نام ہے یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ، نفرت گردی جو ہمارے دیش میں بڑھائی جا رہی ہے اور اس کے آدھار پہ جو دھروویکرن کیا جا رہا ہے سماج کے اندر، جو ہنسا کری جا رہی ہے سماج کے اندر، جو لنچنگ کی گھٹنائیں سامنے ہوئی ہیں، ہیٹ کرائم سامنے آئے ہیں، اس کے خلاف ہم لوگ ایک سسٹینڈ 1 سال سے کیمپین لے رہے ہیں۔ تو 1 سال ہو گیا تھا، ہم نے سوچا یوم آزادی بھی آ رہی ہے، انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، تو ہم اس کانٹیکسٹ میں ایک پروگرام کرائیں گے جہاں بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم لوگ، جن کے وکٹمز ہیں اس چیز کے اور ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں، ان کو ہم بلا کے ان کی بات دلی کے اندر ایک ایسے سینٹرل لوکیشن میں جہاں میڈیا بھی ان کو کور کرے۔ یہ بات ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ خوف سے آزادی نام کا ایک پروگرام کرنے کی پلان کیا تھا۔ وہ پروگرام 13 اگست کل 2:30 بجے سے پروگرام شروع ہونا تھا، मैं वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच गया, 2:05-2:10 के बीच में मैंने कैब में बाद में देखा था पुलिस को बताने के लिए, 2:07 PM मैं वहाँ रीच किया कॉन्स्टिट्यूट क्लब में। प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था, मैं वहाँ कुछ मित्रों से मिला और बोला कि चलिए कुछ चाय पी कर आते हैं। मैं बाहर निकला हूँ, चाय पी है, कुछ खाया भी है। थोड़ी देर में जैसे ही मैं वापस अंदर आने लगा तो एक इंसान एकदम से पीछे झपटा मेरे ऊपर और मुझे दबोच लिया और मुझे गिरा दिया और फिर बंदूक तान के मेरे ऊपर बंदूक तानने लगा। ये चंद सेकंड में हुआ, बहुत अब्रप्टली हुआ, कुछ बोला नहीं, कुछ चिल्लाया नहीं, कोई गाली गलौज भी नहीं किया, कोई नारा वारा भी नहीं लगाया, सीधा कूद गया। ऐसा लगा एक ही पर्पस से आया है, मारने के लिए। उस दौरान मैंने किसी तरीके से एक इंस्टिंक्टिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर होता है, जैसे उसके हाथ में बंदूक देखी तो मेरा पूरा का पूरा फोकस उस हाथ पे रहा कि इस हाथ को मुझे अपने से दूर रखना है। मेरे दोस्त भी थे, उसने भी उसको ओवरपावर करने की कोशिश करी, वो बार बार खींच रहा था हाथ और मेरे तरफ पॉइंट कर रहा था, बट वो बंदूक चला नहीं पाया, चली नहीं। पुलिस बाद में बोल रही थी कि बंदूक शायद जाम हो गई, जो भी हुआ एक समय के बाद वो चटपटा के भागा। वो जब उस तरफ भागा तो मैं कॉन्स्टिट्यूट क्लब के वापस अंदर तरफ जाने लगा, वहाँ मैं दूसरे डायरेक्शन में भागने लगा जहाँ मेरे और लोग थे उनके बीच में जाने के लिए। उस समय मेरे साथी हैं शारिक, जो उनके पीछे भागे थे, उनको उन्होंने बताया कि मुझे एक गोली चलने की आवाज़ आई। वहाँ कई लोगों ने उस आवाज़ को सुना, वहाँ जो गार्ड थे उसने भी सुना। इन्होंने बताया कि जब वो उसके पीछे भाग रहे थे वो पीछे पलट के गोली फायर किया। मैं भाग के अंदर आया, वहाँ लोग पहले से शामिल थे, मीडिया पहले से मौजूद थी उस इवेंट के लिए, जो इवेंट जो प्लान था। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, रात तक बयान लिखा है, यही हुआ है। कल एक गोली चली या दो गोली चली, एक बंदूक थी या दो बंदूक थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसको नॉन पार्टीजन एक ऑनेस्ट तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को करेगी। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनका फ़ोटो भी आ गया है, कल उनको हमने पहचान भी लिया है कि यही इंसान थे। मैं तो जैसे मैंने बोला, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो मुझे बस मुझे जान बचाने पे था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन ये शारिक भाई, उधर बनो दुस्ना लहरी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर मेरी दोस्त, और खालिद सैफी, इन तीनों ने उसकी शक्ल देखी है। जब वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया रात में तो उन्होंने बोला कि यही इंसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ेगी। एक बात मैं और बोलूँगा कि मुझे एक गोली चलने की आवाज़ आई थी, यही मैंने अपने बयान में दिया है, बाकी पुलिस के ऊपर है। देखिए मैं क्या बताऊँ, उस 10-15 सेकंड में मैंने बहुत कुछ सोच लिया। वो इसलिए भी सोच लिया कि वो ख्याल ऐसे नहीं थे कि उस 10-15 सेकंड में मेरे दिमाग में पहली बार आ रहे थे, ये पिछले 2.5 साल में कई बार आए हैं। जिस किस्म का दुष्प्रचार किया गया है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कौन इंसान था जो मुझे मारने आया, उसका क्या मोटिवेशन था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि कौन लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कौन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ दुष्प्रचार फैलाया है और किन लोगों ने टीवी में जाके मेरे ख़िलाफ़ हिंसा भड़काई है। और मैं अपने शब्दों को बहुत जिम्मेदाराना तरीके से चूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई टीवी पर आके बोलेगा कि हम उमर खालिद के टुकड़े कर देंगे, कोई टीवी पर आके बोलेगा कि उमर खालिद को हम कुचल देंगे, ये वो लोग हैं जो अपने आप को देश के जिम्मेदार प्रवक्ता बोलते हैं रूलिंग पार्टी के, ये वो लोग हैं जो अपने आप को देश का आवाज़ बोलते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन हम वी आर द वॉइस ऑफ द नेशन, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो रात में 9 बजे आके बोलते हैं नेशन वॉन्ट्स टू नो। तो जब वो इस किस्म की भाषा का उपयोग करेंगे, और उनका दलील ये है कि मैंने देश विरोधी नारे लगाए, अगर मैंने देश विरोधी नारे लगाए, और इस बात को मैं पूरी पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, मैंने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए, ये बेबुनियाद बात है। या आज तक पुलिस फरवरी 2016 से अगस्त 2018 2.5 साल तक इस बात में मुकदमा भी शुरू नहीं कर पाई है। बहुत सारे दर्शक आपके उनको पता नहीं होगा, आज तक हमारे खिलाफ़ मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। और मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करना चाहूँगा, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप कि मरने के बाद आप मुझे सुरक्षा देंगे? और ये असैसिनेशन अटैम्प्ट शायद पहली बार हुआ हो, लेकिन थ्रेट तो आती रही है। मैंने ही जाके आपको कंप्लेंट करी है, आपको बताते रहे हैं, और आप तो खुद भी देखते हैं जो सोशल मीडिया पर चलता है, आप खुद भी मॉनिटर करते हैं, उसके बावजूद मैंने जाके आपको कंप्लेंट करी है, आपने आज तक मुझे सुरक्षा नहीं दी है। देखिए मैंने 9 जून को जाके उनमें कंप्लेंट करी थी, वो जिस दिन मेरा PhD सबमिट हो रहा था उस दिन उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मिलना है। उस दिन मैं नहीं मिल सकता था उनसे, बिकॉज मुझे PhD सबमिट करना था। मैंने उनको बोला मैं 14 अगस्त को आपको आके मिलूँगा, लेकिन 9 जून, आप 3 अगस्त को फ़ोन कर रहे हैं, मतलब ये तो आपको ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए ना। उस समय बोला हम थ्रेट परसेप्शन एसेस करेंगे, आप क्या जो कल हुआ उसका इंतजार कर रहे थे? या गोली चल जाती फिर आप बोलते कि नहीं नहीं हमसे गलती हो?
दिल्ली में BBC हिंदी के हमारे साथी फैसल मोहम्मद अली बात कर रहे थे उमर खालिद से। ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے, اور یہ خبر ہے کراچی اور ڈھاکہ سب سے ناقابل رہائش شہروں میں شامل. دنیا میں سب سے زیادہ قابل رہائش شہروں کی فہرست میں جہاں یورپی شہر وینا کا نام ہے, وہیں سب سے زیادہ ناقابل رہائش شہروں میں بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ اور پاکستان کا شہر کراچی شامل ہے. آسٹریلیا کے دارالحکومت وینا نے دنیا کی سب سے زیادہ قابل رہائش شہروں کی فہرست میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. پہلی بار یورپ کے کسی شہر نے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ عالمی سروے میں یہ اعزاز حاصل کیا ہے. اس سروے میں مختلف اور وسیع عوامل کے تحت دنیا کے 140 شہروں کا تجزیہ کیا گیا ہے. ان عوامل میں سیاسی اور سماجی استحکام, جرائم, تعلیم اور طبی سہولیات کی فراہمی جیسے عوامل شامل ہیں. اس سروے میں مانچسٹر سٹی میں سب سے زیادہ ترقی دیکھی گئی ہے, اور وہ 16 درجے کی چھلانگ لگا کر گزشتہ سال کے مقابلے میں 35ویں پوزیشن پر ہے. خیال رہے کہ 2 دہائی قبل یہ سروے شروع ہوا تھا, جس کے بعد یہ ہر سال کیا جانے لگا. اس خبر کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالت حاضر کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. افغان حکام کا کہنا ہے کہ غزنی شہر میں طالبان نے رات کا حملہ کیا, جس میں سیکیورٹی فورسز کا 1 اہلکار اور 30 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں. ہمارے ساتھی اسد علی نے غزنی میں تازہ ترین اطلاعات کے لیے صحافی سعید انور سے بات کی.
غزنی میں ابھی بھی لڑائی کچھ علاقوں میں جاری ہے, تاہم افغان سیکیورٹی حکام جو غزنی پہنچ چکے ہیں, افغانستان کے وزارت دفاع اور داخلہ کے نائب وزراء پہنچ چکے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کنٹرول زیادہ تر افغان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں ہے. کلیئرنس آپریشن جاری ہے. آج بھی لڑائی اور فائرنگ کی آوازیں شہر میں لوگوں کو سنائی دے رہا تھا. گزشتہ رات سے حالات بہتر ہوئے ہیں, زیادہ تر لوگ اب شہر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کافی سارے لوگ, کئی سو لوگ کابل پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تاہم جو لوگ ابھی بھی وہاں ہیں ان کو شدید امداد کی ضرورت ہے, خاص کر ہسپتال میں, کیونکہ انسانی جانوں کی تلفات کی رقم بہت زیادہ ہے. جو رقم ابھی تک دی گئی ہے 100 سے زیادہ افغان سیکیورٹی فورسز حکام کے مطابق مارے گئے ہیں, 40 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں, اور افغان حکام کا کہنا ہے کہ 300 کے قریب طالبان جنگجو اس 5 روزہ جنگ میں مارے گئے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ عام شہریوں کے لیے امداد پہنچ چکی ہے یا نہیں؟
گزشتہ روز تک کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ غزنی کا راستہ بالکل بند تھا. جب ری انفورسمنٹ غزنی پہنچ گئے تو راستہ کھل گیا ہے. آج آئی سی آر سی نے کہا ہے کہ انہوں نے غزنی ہسپتال میں زخمیوں کے لیے کچھ امداد فراہم کی ہے. افغان ریڈ کریسنٹ نے کہا ہے کہ آج انہوں نے بھی کچھ ادویات اور خوراکی مواد غزنی بھجوا دیے ہیں. تاہم وہاں 5 دن سے تمام دکانیں بازار سب بند تھا, اور لوگوں کے پاس خوراکی مواد ختم ہو چکے تھے. اتنا ابھی تک نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کی مشکلات حل ہو جائے.
دوسری جانب صوبہ فاریاب میں طالبان کے افغان آرمی کو جانی نقصان پہنچانے کی اطلاعات مل رہی ہیں, فاریاب کی کیا اطلاعات ہیں؟
بالکل, طالبان نے صوبہ فاریاب میں ایک افغان آرمی کے ایک بیس پر حملہ کیا ہے. فاریاب کے گورنر نقیب اللہ فائق نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں 17 افغان آرمی اہلکار مارے گئے ہیں اور 12 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50 سے زیادہ افغان آرمی سولجرز جو ہیں وہاں مسنگ ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کو سرنڈر کر چکے ہیں اور طالبان 50 کے آس پاس آرمی اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. طالبان نے بھی یہ تصدیق کیا ہے کہ صوبہ فاریاب میں آرمی بیس پر جو چائنا بیس کے نام سے مشہور ہے وہاں حملے میں متعدد چیک پوسٹوں پر حملہ کیے ہیں, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ متعدد افغان آرمی اس حملے میں مارے گئے ہیں.
نامہ نگار سعید انور بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی یاسد علی صاحب. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں بم دھماکوں میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ان میں سے 13 افراد نوشکی میں دستی بم کے حملے میں زخمی ہوئے, جبکہ سیکیورٹی اہلکار پنجگور کے علاقے میں زخمی ہو گئے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
نوشکی شہر میں بم حملے کا واقعہ مسجد روڈ پر پیش آیا. نوشکی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ یوم آزادی کی مناسبت سے شہر میں ایک ریلی نکالی گئی تھی. اہلکار کا کہنا تھا کہ مسجد روڈ سے ریلی کے گزرنے کے چند لمحے بعد نامعلوم افراد نے ایک دستی بم پھینکا. دستی بم پٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا جس کے باعث 13 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا. زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. گزشتہ شب بھی نوشکی شہر میں بم دھماکے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس دھماکے میں چند دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا, لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. نوشکی شہر میں ان حملوں کی ذمہ داری کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. نوشکی افغانستان سے متصل سرحدی ضلع ہے جو کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے مغرب میں اندازاً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. نوشکی شہر میں ان بم دھماکوں سے قبل ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں بھی بم حملے کا واقعہ پیش آیا. پنجگور میں انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق نامعلوم افراد کی جانب سے چتکان کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. پنجگور ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے. پنجگور اور اس سے متصل ضلع کیچ میں طویل عرصے سے بدامنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ بم حملوں کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں, لیکن سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ان علاقوں میں حالات میں بہتری آئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
چین نے امریکہ کے ایک نئے منظور کیے جانے والے دفاعی قانون پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. چین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے تحت چینی کمپنیوں کو بیجا طور پر نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے. نئے قانون پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد اس کمیٹی کو اضافی اختیارات دیے گئے ہیں جو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی کمپنیوں کی جانچ کرتی ہے. تفصیلات کے ساتھ نازش سفر.
امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ چینی کمپنیاں امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, اسی لیے جانچ کرنے والی کمیٹی کو اضافی اختیارات دیے گئے ہیں. دوسری جانب چین کی کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ جانچ کرنے والی کمیٹی سی ایف آئی یو ایس دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. امریکی دفاعی ایکٹ پر چین کا رد عمل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مصنوعات پر محصول بڑھا رہے ہیں. نیا قانون آخر کمیٹی کو کیا اختیارات دیتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے تحت کمیٹی دیکھے گی کہ ممکنہ لین دین ذاتی نوعیت کے ڈیٹا کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے, اور کیا اسے سائبر تھریٹ قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. قانون کے تحت برآمدات پر بھی امریکہ کا کنٹرول بڑھے گا اور وہ سمندر پار ہونے والے معاہدوں بالخصوص جوائنٹ وینچرز کا جائزہ لے سکے گا. امریکہ کے اس نئے دفاعی قانون میں چین کا نام نہیں لیا گیا, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی اس بات کی جانچ کرے کہ لین دین میں ایسا کوئی ملک تو ملوث نہیں جس نے کسی مخصوص اور انتہائی ضروری نوعیت کی ٹیکنالوجی یا انفراسٹرکچر کے حصول کو اپنا مقصد بنا رکھا ہو اور اس کا اعلان بھی کر رکھا ہو. چین نے ان اقدامات پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کمیٹی کا نشانہ چین ہی ہوگا. چین میں کامرس کی وزارت کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے سرمایہ کاروں کے ساتھ مناسب اور بلا امتیاز سلوک کرے اور کمیٹی کو چینی اور امریکی کمپنیوں کے درمیان تجارتی تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دے. کل منظور کیے جانے والے قانون میں چین کے ساتھ طویل مدتی فوجی مسابقت کو امریکہ کی اہم ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے, جس میں خود مختار تائیوان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا جانا بھی شامل ہے. خیال رہے کہ چین تائیوان کو اپنی گمراہ ریاست کہتا ہے. امریکہ کے اس نئے قانون کے پاس ہونے سے قبل بھی امریکہ چینی سرمایہ کاری پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، جس سے چینی سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوتی رہی ہے۔ ایک جائزے کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 2 ارب ڈالر کے چینی تجارتی معاہدے روکے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق امریکہ میں 2017 میں 2016 کی نسبت غیر ملکی سرمایہ کاری 32% کم ہوئی ہے۔
تفصیل آپ نازش سفر سے سن رہے تھے۔ دنیا میں ٹیسٹ کرکٹ کی نمبر ایک ٹیم کے کپتان جو خود بیٹنگ کی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن پر ہوں، جب وہ یہ کہیں کہ ہم ہار کے ہی لائق تھے، تو اس پر مختلف قسم کے سوالات کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اسد علی۔ اسد، تھینک یو سو مچ۔ انڈیا کی بیٹنگ پہ بات کریں گے، 5 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، 2 ٹیسٹ میں انڈیا کی بیٹنگ خاصی ناقص رہی ہے، اور پچھلے میچ میں تو 1 اننگز اور 160 رن سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ انڈیا کیا، ایک وقت میں ایسا کہا جاتا تھا کہ ان کی بیٹنگ بہت ڈیپ جاتی ہے، 7 پہ جاتی ہے، 8 پہ جاتی ہے، لیکن سوائے وراٹ کوہلی کے یہ لاسٹ ٹیسٹ میں تو ان کی بھی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی۔
جی غزنفر، 5 میں سے 2 ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں اور دونوں میں انڈیا کو شکست ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں 1 اننگ سے شکست ہوئی، اور بلکہ میچ بارش کے باوجود، مطلب 1 دن کا کھیل پورا بھی نہیں ہوا اور تقریباً 3 دن میں یہ میچ جو ہے ختم ہو گیا۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ انڈیا کی بیٹنگ 7ویں 8ویں نمبر تک جاتی ہے، بلکہ ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دنیا کی بہترین بیٹنگ لائن میں سے ایک ہے، اور آن پیپر اگر ان کھلاڑیوں کا نام لیں، یہ پجارا اور ایون بلکہ ان کے تو روی چندر، اشون وغیرہ بھی جب اگر 6ویں 7ویں نمبر پہ اچھا سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو ایسا کیا ہوا کہ دونوں میچز میں انڈیا کی بیٹنگ اس طرح پرفارم نہیں کر سکی، اور وراٹ کوہلی ہی واحد کھلاڑی تھے اس میں۔ شاید جیسا کہ کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ مطلب ایک میچ میں پجارا کو کھلایا گیا، ایک میں شیکھر نہیں کھلایا گیا، ایک میں شیکھر دھون کو کھلایا گیا، پھر ایک میں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ سلیکشن کی کمزوری کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اگر سلیکشن کی کمزوری کی طرف کوئی اشارہ دے رہا ہے تو شاید کچھ پلاننگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اور کچھ اس طرح، اور دوسرا یہ کہ شاید وہ ان حالات کے لیے اتنے تیار نہیں تھے، اور اس میں مینجمنٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، صرف کھلاڑیوں کا نہیں ہے۔ کھلاڑی اچھے برے پیچ سے گزرتے رہتے ہیں، اور یقیناً انڈیا کے یہ بیٹسمین بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں، دنیا کی مختلف پچیز پہ بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں۔ تو ابھی جیسے کہ وراٹ کوہلی نے کہا ہے کہ ہم تیسرے ٹیسٹ میچ جو کہ سیٹرڈے کو شروع ہونا ہے دوبارہ اچھا پرفارم کریں گے اور ایک نئے جذبے سے میدان میں اتریں گے، لیکن یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے ایک بیٹسمین کے مائنڈ میں کہ وہ اگلا میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا، اس کا کچھ حل میرا خیال ہے ان کو فوری طور پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کہ ایک میچ سے دوسرے میچ میں ایک بیٹسمین کے فارم میں آنے کا ویٹ کریں یا کوئی تیاری کریں۔
اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین بیٹسمین جو ہیں وہ سیم بالنگ، فاسٹ بالنگ سے اور پچ کنڈیشن جو ہوتی ہے انگلینڈ میں، اس سے جو ہیں وہ زیادہ گھبرا گئے۔ انگلینڈ جو ہے عادل راشد کو انہوں نے کھلایا تھا، لیکن عادل راشد نے ایک بھی بال نہیں کی، مطلب ضرورت ہی نہیں پڑی عادل راشد کو، انڈین انگلش سیمرز کی بالنگ اتنی اچھی رہی۔
اس میں تو مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا تھا۔ یہ جس نے بھی 2 میچز دیکھے ہیں کہ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بہت اچھے سیم کے بیٹسمین ہیں، اور اگر اس کو ہم سچ بھی مان لیں، لیکن کم از کم ان 2 میچز میں یہ چیز نظر آئی، اور بار بار آف اسٹمپ کے باہر جو ہے بیٹ ہونا، ابھی کیچز ڈراپ بھی ہوئے کئی پلیئرس کے سنکس نکلی اور وہ سلپ کوارڈرن میں جاتا رہا، لیکن وہ اپنی شاٹس کو کریکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا تو ان کے ٹرینر، کوچ یا وہ بیٹسمین خود کچھ اپنے آپ سے مکالمہ کریں گے تو بات واضح ہوگی کہ یہ کیا کمزوری رہ گئی تھی، لیکن ہاں یہ ان 2 میچز میں یہ کمزوری بالکل واضح نظر آئی ہے۔
مختصراً بتائیں، تیسرے ٹیسٹ میچ میں آپ انڈیا کی کارکردگی، خصوصاً بیٹنگ کارکردگی کیسی دیکھ رہے ہیں؟
انڈیا کے یہ بیٹسمین اتنے اچھے
باؤنس بیک کریں گے؟
ایک کرکٹ فین کے طور پہ تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ باؤنس بیک کریں اور ہمیں اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے۔
اسد علی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسد علی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فراز انجام دے رہے تھے پال میسن، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی امریکی برقی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا اور تمام مصنوعات خود بنائے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اگر امن قائم رہا تو وہ بدھ کے روز اسرائیل غزہ کا راستہ کھول دے گا۔ ایک برطانوی ادارے نے ایران میں تعمیراتی کام بند کر دیا ہے۔ یہ قدم امریکی پابندیوں کے دوبارہ سے نفاذ کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ سری لنکا کی پولیس نے ایک سینئر نیول انٹیلیجنس آفیسر کو ملک میں خانہ جنگی کے دوران قتل عام کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ان پر مشہور تمل سیاستدان سمیت کئی افراد کے قتل کا الزام ہے۔ اور لندن پولیس اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے جسے ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سیکیورٹی بیریئر سے کار ٹکرانے کے واقعے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اس واقعے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور پولیس اسے دہشت گردی سمجھ رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔